بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بالخصوص یہ ایک 3 سال کی بچی ہیں دعا ان کا نام ہے اور حسن رضا صاحب اور آپ حاضرین میں تمام جو مریض ہیں وہ مریض جن کے لیے کہا گیا ہے ان کی شفا یابی کے لیے اور حاضرین مجلس کی اس مجلس میں حضور کی شرف قبولیت کے لیے عزاداری کی شرف قبولیت کے لیے ہمارے برادران کی زحمات کی قبولیت کے لیے علماء کرام مراجع کرام رہبر عظیم و شان عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے قبول شدہ دعا صلوات ہے بآواز بلند صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خوش قسمتی ہے کہ میری گزارشات آپ تک پہنچ رہی ہیں اور ذکر اہل بیت کے توسط سے ہم بہت سارے وہ مسائل جو سارا سال ہماری زندگیوں میں مکتبی حوالے سے، مسلکی حوالے سے، یا ہمارے ذاتی مسائل یا ہمارے اجتماعی مشکلات، ہم الحمدللہ سید الشہداء کے صدقے میں کوشش کرتے ہیں ان سب کا حل پیش کریں۔ سب سے بڑا انسان کے لیے سرمایہ حیات، توجہ فرمائیے، سب سے بڑا انسان کے لیے سرمایہ حیات خود حیات ہے۔ آپ جانتے ہیں زندگی خود سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اسلام میں زندگی کی اہمیت، حیات کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کا حرام بھی جب حیات خطرے میں ہو تو حلال ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ متوجہ، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست، چہرے آشنا ہیں، الحمدللہ خدا کا یہ شکر ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں جتنا آپ دوستوں سے سعادت نصیب ہوتی ہے، عباس چہرے آشنا ہیں اور الحمدللہ بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے، مزاج آشنائی ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ خود سرمایہ حیات ہی سرمایہ ہے، میری بات توجہ فرمائیے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ حیات خطرے میں ہو تو اللہ اپنے حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر حیات میں امر دائر ہو جائے اور حرام میں، تو اللہ کہتا ہے حرام چھوڑ، تو جس کی اہمیت زیادہ تھی اسے بچایا گیا نا، ایسے ہی ہے نا۔ اور ایک اور بات ماشاءاللہ ابتدائی مجلس میں ہی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ باتیں جو چھوٹی چھوٹی کرتا ہوں، زیادہ لمبائی میں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ وہ زیادہ طویل گنجائش نہیں ہوتی ہے، لیکن ان باتوں میں کئی باتیں ہوتی ہیں، مادر چاہتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں، یہ حیات اتنا بڑا سرمایہ، لہذا ہم اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نا، خود اس حیات پر ہی شکر ادا نہیں ہوتا۔ آپ نے توجہ نہیں کر پائی، اللہ نے جو زندگی دی ہے نا، اس زندگی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے، ہے یا نہیں؟ تو خود اس کا شکر نہیں ادا ہوتا، چیر سد کے ہم کچھ اور مانگے اور وہ دے دیتا ہے، ہم مانگے وہ دے دیتا ہے، نہیں اگلا جملہ کا تو نہ مانگے پھر بھی دے دیتا ہے۔ تو اس کا اس سے بڑا سرمایہ کیا ہوگا، اور ہم پر نعمت عظمیٰ کہ جو کچھ ہے ہماری حیات سے مربوط ہے، اور حیات سب سے بڑی نعمت، لیکن آپ توجہ فرمائیں، یہ حیات جو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے اللہ اپنا حرام حلال کر دیتا ہے، یہ زندگی بچا، یہ حیات بچا، یہ حق کے حیات کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں۔ میں پھر بڑا دقیق جملہ کہہ رہا ہوں، یہ حق کے حیات کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں ہے۔ دلیل قرآن نے کہا جس نے ایک انسان کا قتل کیا، مسلمان کا نہیں، ایک انسان کا قتل کیا، اس نے کتنے انسانوں کا قتل کیا؟ پوری انسانیت کا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا یہ جو حق حیات اس کا تھا تم نے چھینا، تو تم نے ایک انسان کے وہ فوائد جو اس کے وجود سے وابستہ تھے وہ چھین لیے، تو اس ممکنہ ایک موت اور ایک قتل کے بدلے کتنے انسان قتل ہو گئے؟ تھوڑی توجہ فرمائیں گے، میں رب تو باتیں نہیں کرتا، ایک انسان کا قتل تو پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اب وہ انسان کوئی بھی ہو، لیکن اگر ان انسانوں میں انسان کامل ہو، تھوڑی توجہ فرمائیں گے، نہیں نہیں جملہ بدل دیتا ہوں، پوری کائنات کی حیات کو مصطفیٰ کے مقابلے پہ لاؤ، بھئی ہماری حیات تو ہے ہی اس کے صدقے، تھوڑا میرے ساتھ رہے گے، ہماری زندگی، ہماری حیات، یہ کائنات کس کے وجود کے صدقے میں ہے؟ بول کے بتائیں، سرکار عالم کے صدقے میں نا۔ تو وہ میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اب یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں سمجھانے کے لیے, عام انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے, اور اگر کوئی سید الانبیاء کا قتل کر دے, توجہ ہے, تو بولے میں اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے یہ کس کا قتل ہے. اچھا جو قاتل رسول بنے اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں نے بات کہہ دی ہے, کیا کہو گے؟ لو اس میں پوری گفتگو کر چکا ہوں, لیکن اب حوالہ دے کے کر رہا ہوں, اہل سنت برادران کے لیے کل کتاب بھی لاؤں گا, یاد رہا تو دکھا بھی دوں گا. کتاب کا نام ہے سر شہادت, ہے دو شہادتوں کا راز. لکھنے والی شخصیت کون سی ہے؟ شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, توجہ فرما رہے ہیں. اور ان کے اینٹی شیعہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے کتاب شیعہ کے خلاف لکھی, نام رکھا تحفہ اثنا عشریہ, توجہ فرما رہے ہیں, یعنی شیعوں کے لیے تحفہ, یعنی تنزل کہا, اس میں تنقید. تو ان کا شیعہ نہ ہونا روزے روشن کی طرح, بلکہ شیعہ مخالف ہے, لیکن کتاب لکھی سر و شہادت ہے, اس کا ترجمہ کرتا ہوں, دو شہادتوں کا راز. کہتے ہیں یہ دو شہادتوں سے مراد کون سی شہادتیں ہیں؟ کہتے ہیں ایک امام حسن کی شہادت, ایک امام حسین کی شہادت. کہتے ہیں ان میں ایک راز ہے. کیا؟ کہتے ہیں کچھ نبیوں کو ظاہری شہادت ملی, کچھ کو باطنی شہادت ملی, زہر سے کچھ کو تلوار سے. لیکن کہتے ہیں ہمارے رسول کو ظاہری طور پر دونوں شہادتیں نہیں ملی. تو کہتے ہیں پھر سرکار کا درجہ ان نبیوں سے بلند کیسے ہوگا جنہیں شہادتیں ملی ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار کی یہ دونوں شہادتیں اللہ نے جمع کر دی. تھوڑا میرے ساتھ رہیں گے, دونوں شہادتیں سرکار کو عطا کی. اب ان کی کتاب خلاصہ کر رہا ہوں, وہ فرماتے ہیں یہ دونوں شہادتیں اس طرح جمع ہوئیں کہ ایک کو زہر سے, ایک کو تلوار سے. تو میں جو فرمائیں گے آپ نے گلیے کی طرف نہیں جانا, میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سامنے رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں جو امام حسن شہید ہوئے زہر سے, وہ بھی رسول کی شہادت ہے. اور وہ جو سید الشہداء کو تلوار سے شہید کیا گیا, وہ بھی رسول کی شہادت. میں نہیں کہہ رہا, شاہ عبد العزیز کہہ رہے ہیں, جب ایک عام انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اب بات ذہن میں آ گئی, تو رسول کا قتل, اب حسین کا قتل رسول کا قتل نہیں, کاش بات پہنچ جاتی, یہ رسول کا قتل ہے. بھئی رسول کے قاتل کو اگر جنتی بنانا ہے تو جہنمی کسے کا ہو گیا؟ میری بات پہنچی ہے؟ ہمارا سوال ہے کہ یہ قاتلان حسین اور قاتلان امام حسن کے لیے شاہ صاحب کے بقول یہ قتل رسول کا قتل ہے, سرکار کا قتل ہے. جب قرآن کہتا ہے عام انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, تو ان قاتلوں کے بارے میں نرم گوشا کیوں ہے؟ جو نے فرمایا اور انہیں رضی اللہ کہہ کے رضا ماں کس سے رہے ہو؟ توجہ فرمائی نہیں, اس طرف سے آپ کے دل میں اتنی گنجائش ہے کہ حتیٰ قاتل حسین کو بچا رہے ہو, اور ادھر سے ہمارے لیے اتنی نفرت ہے. نہیں, میرے سے یہ سوال ہوا ہے اس لیے جواب دے رہا ہوں, توجہ فرمائیں. جو بات کر رہا ہوں اس جگہ پر, وہ جس طرح فرما رہے تھے کہ وہ موقع کی نزاکت کے مطابق الفاظ کا چناؤ کر کے جواب دے رہا ہوں, میں نے دلیل سے بات کی ہے اور آپ تک یہ دلیل پہلے پہنچ چکی ہے, لیکن ذرا توجہ فرمائیں, آپ کے توسط سے دوسروں تک پہنچ جائے. میں نے جو دلیل دی اور استدلال کیا کہ وہ سر و شہادتین کے بقول ان دونوں شہزادوں کی شہادت اصل میں رسول کی شہادت ہے, تو جب ان کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو ان کا قاتل بھی تو رسول کا قاتل ہے یا نہیں؟ ہے نا, تو ان کا قاتل بھی رسول کا قاتل. اور اب ان کے قاتل کے بارے میں اگر کوئی نرم گوشا رکھے تو اصل میں وہ کہہ رہا ہے رسول کے قاتل کے بارے میں نرم گوشا رکھ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ رسول کے قاتل کے بارے میں دوسرے کیا سوچتے ہیں, ہم تو اس کو لعنت کا حقدار سمجھتے ہیں. اور سنے, لعنت ہے ہی اس کے لیے. ایسے ہی نہیں, اب وہ سوال جو ہوا ہے اس کا جواب اب دے رہا ہوں. بچگانہ سوال ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے لوگوں کے لیے تو مسئلہ بن جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جی آپ یزید پہ لعنت کر رہی ہیں اور اللہ رحمان و رحیم ہے، اگر اللہ نے بخش دیا تو آپ کا کیا بنے گا؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے یا نہیں، بولے نا. تو اللہ کی رحمت کے دائرے کو اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا کہ یزید کو بھی شامل کر لیا، نہیں پھیلایا ہے نا. تو جو یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کو اتنا رحمان و رحیم مان رہا ہے کہ حتیٰ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ قاتل اور ظالم کو بھی شامل ہو گئے، یہی مانا ہے نا. تو اصل میں وہ اللہ کی رحمت کے دائرے کو پھیلا کے یزید تک لے گیا نا، لے گیا نا. اور کہہ رہے اللہ اگر یزید کو بخش دے تو آپ کیا کریں گے؟ میں جواب نہیں دیتا. ہمارے پنجابی کے خطیب تھے، ہمارے گوجرانوالا اطراف میں بہت پڑھتے تھے قاری جان محمد، پتہ نہیں جہاں آتے تھے یا نہیں، ان کی پنجابی کے لفظ میں اردو میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے تھے اگر وہ اتنا رحمان و رحیم اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ قاتل حسین کو بخش سکتا ہے تو قاتل حسین پہ لعنت کرنے والے کو کیوں نہیں بخشے گا؟ شامل ہو گئی تو آپ کے بقول اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ یزید کو قتل حسین معاف کر دے گا، تو اگر یزید کو وہ قتل معاف ہو سکتا ہے تو ہم تو یزید پہ لعنت کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ حسین کا قاتل ہے. یہ توجہ فرما رہے ہیں بھئی، ہم جو لعنت یزید پہ کر رہے ہیں کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ حسین کی. آپ بول کے بتائیے گا شیعہ سنی بھائیوں، خدا کو حسین سے محبت ہے یا نہیں؟ ہے. تو جس حسین سے اللہ کو محبت ہے، سالم امام نے کہا ہے 9 محرم کو وہ حدیثیں پڑھوں گا جس میں کہا ہے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے. میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ. ہائے ہائے سرکار، محب حسین کو کہاں لے گئے؟ یہ نہیں کہا اے اللہ اسے بخش دے، کہا اے اللہ تو اس سے محبت رکھ، جس سے کوئی محبت رکھے وہ محبوب ہوتا ہے. آئے آئے جس کا حسین محبوب بن جائے دیکھو وہ کس کا محبوب بن جاتا ہے. توجہ فرمائے، انشاءاللہ 9 محرم کو گزارش کروں گا. لیکن ابھی جو کہہ رہا ہوں بھائی، سرکار نے بھی فرمایا مجھے حسین سے محبت، اللہ کو بھی محبت ہے نا. ہم اگر یزید پہ لعنت کرتے ہیں تو محبت حسین میں ہمارا یزید نے کیا بگاڑا؟ ایسے ہی ہے نا، وہ محبت کا تقاضا ہے نا. تو میں اور آپ تو محبت حسین میں یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، اور وہ قاتل حسین. ایسے ہی ہے جو کہتے ہیں، جو یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں یزید کو اگر بخش لیا تو اگر اللہ قاتل حسین کو بخش سکتا ہے تو محب حسین کو توجہ فرمائیں گے، محب حسین کو محبت حسین میں، محب حسین کو محبت حسین میں وہ کرنے پر جو محبت کا تقاضا ہے. آئے آئے اللہ کیوں نہیں بخشے گا؟ نہیں، اب اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، نوجوان پڑھے لکھے چہرے توجہ فرمائیں، جو کہہ رہا ہے اگر بخش لیا، زاہد بھائی جو کہہ رہا ہے اگر بخش لیا وہ اتنا تو مان رہا ہے نا کہ ابھی نہیں بخشا. پہنچنی چاہیے جو کہہ رہا ہے اگر بخش لیا، یہ اگر کہنے دلیل ہے کہ یقین اسے بھی نہیں. ورنہ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے ذہنوں میں نہ رہ جائیں. بھئی دیکھو اب قاعدہ کلیہ دے رہا ہوں, اللہ اللہ کے بخشنے کا معیار ہے, ملاک ہے. اگر بغیر قاعدہ قانون کے بخش رہا ہے تو پھر نیکی اور بدی کیوں کہہ رہا ہے؟ توجہ فرمائی. بھئی اللہ کہتا ہے نیکی کرو, کیوں کرو؟ جنت ملے گی, اور برائی کرو گے تو کیا ملے گی؟ جہنم ملے گی. اگر اس کا قاعدہ کلیہ ہی نہیں اور حساب کتاب کے بغیر ہے تو نیکی کیوں کریں؟ بات پہنچنی چاہیے, تھوڑی سی دقیق بات ہے. پھر نیکی کیوں کریں جب نیکی معیار ہی جنت کا نہیں, اور برائی سے کیوں رکے اگر وہ جہنم میں نہیں لے کے جاتی؟ تو اگر برائی اور اچھائی کے معیار کو قائم رکھنا ہے, توجہ فرمائیے, اگر تم نے نیکی اور بدی کے معیار اور ملاک اور ترازو اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون عدل کو تسلیم کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ جنت اور جہنم ہے, تو پھر جنت اور جہنم کا وہی معیار پر اپناؤ جو اللہ نے دیا. وہ بغیر حساب کتاب کے نہیں بخشتا, اس کے ہاں قاعدہ ہے, قانون ہے. اور اب آؤ اسی قاعدے قانون کے تحت اس نے کہا لعنت اللہ علی الظالمین, کہا نا تو اس نے بتا دیا ظالم میری رحمت میں شامل ہی نہیں ہے. توجہ فرمانی چاہیے, توجہ فرمائیں. اس نے ظالموں پہ لعنت کر کے بتایا کہ اگر یہ میری رحمت میں شامل ہونے کی گنجائش رکھتے تو میں لعنت نہ کرتا. تو جس پہ اللہ لعنت کرے, کم از کم اللہ اللہ کہنے والوں کو تو کرنی چاہیے. دیکھو جو فرما رہے, اور جس پر اللہ لعنت کرے کم از کم اللہ اللہ کہنے والوں کو تو کرنی چاہیے. آپ توجہ فرمائیں, جملہ کہہ رہا ہوں, جو اللہ جن پہ لعنت کرے یہ اللہ اللہ کہنے والا اس پر بھی نہیں کر رہا, پتا چلا اس کا اللہ اللہ کہنا منافقت ہے.
تھوڑا توجہ فرمائیں, اب ڈھونڈو اختلاف ہوا کہاں. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تک پہنچتی رہے. عزیزو ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے، یہ اختلاف کے لیے نہیں، یہ اتحاد اور وحدت کے لیے ہے. کاش بات پہنچ جائے اور اس وحدت کے نقطے کا نام غدیرہ ہے. بات جو فرما رہے ہیں، کربلا برپا ہی اس لیے ہوئی کہ دنیا کو وحدت کی طرف پلٹایا جائے، اور وہ وحدت کی قدیر، وہ وحدت ہے ولایت. توجہ فرمائیں گے، وہ توحید اور ولایت کا ربط کیا ہے؟ یہ ولایت وہ رسی ہے، وہ حبل اللہ ہے، وہ رسمان الہی ہے جس کا ایک سرا ادھر ہے اور ایک سرا ادھر ہے. لہذا جو اس رسمان الہی سے، حبل اللہ سے، اس اللہ کی رسی کو تھام لے، وہ اختلاف سے بچ جاتا ہے. آج اگر امت افتراق، انتشار، اختلاف، ذلت، پستی کا شکار ہے تو اس کا ایک سبب ہے. ایک سبب ہے، وہ سبب کیا ہے آپ اسی طرح سنیں. میں چاہتا ہوں، اللہ چاہتا ہوں تاکہ بات پہنچے اور آپ کے دل و دماغ میں ان مجالس اور عزاداری کی افادیت آ جائے. ہاں، آج جس حال میں مسلمان ہے، اب بول کے بتائیں گے، آیا اللہ چاہتا ہے کہ اس حال میں مسلمان رہے؟ نہیں چاہتا. جب وہ نہیں چاہتا تو کیوں ہے؟ بس پتا چلا غلطی ادھر سے نہیں، نعوذ باللہ، وہ جو کرتا ہے وہ درست ہے، غلطی ادھر سے ہے، حل بھی ادھر نہیں ادھر ہے. کیا حل ہے؟ کہ ادھر کے دیے ہوئے کو ادھر والے مان لیں. بات پہنچنی چاہیے، بات پہنچنی چاہیے. حل یہ ہے، اگر اختلاف سے وہ سوالات جو مجھے ہوئے ہیں اس کے تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور ان تین دنوں میں وقت فوقت اس کا جواب ملتا رہے گا. عزیزو اختلاف کا حل یہ ہے، حل کہ ادھر والے نظام کو مان لو. میری بات نہیں پہنچی؟ ادھر والے نظام کو مان لو. اور ادھر والا نظام رسول نے چھپ کے نہیں دیا، کسی حجرے میں بیٹھ کے نہیں دیا. لو اگلا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، اگرچہ میرے مزاج کے مخالف ہے، چونکہ وہ شعار اسلام ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. سرکار نے وہ حل کہ امت اختلاف سے بچے نہ گھر میں دیا، نہ حجرے میں دیا، نہ مسجد میں دیا، نہ مدینے کی گلیوں میں دیا، نہ بیت اللہ کے پاس دیا، مدینے اور مکے کے درمیان روک لیا. وضاحت کرتا رہوں گا، روک کر اور چھوٹے مجمع میں نہیں، 120,000 کے مجمع میں وہ حل دیا. ایک بچوں فرما رہے، وہ حل دیا، اور وہ حل دینے کے بعد یہی کہا کہ تمہارے اندر وحدت کی علامت کون تھا؟ سرکار کی ذات. پھر رسول کے آنے سے پہلے وہ جن میں رسول آئے وہ متحد تھے، مختلف تھے؟ انتشار کا، اختلاف کا، قتل و غارت کا شکار تھے یا نہیں؟ بول کے بتائیں، تھے نا. تو سرکار کے آنے سے سارے وحدت کی لڑی میں آ گئے. تو سبب کون بنے؟ سرکار دو عالم. کیوں بنے؟ اللہ کے بنائے. اچھا، رسول چاہتے تھے جیسے ہو ویسے رہو، اور یہ ترقی کا سفر طے ہوتا رہے. یہ باتیں بھی ہونی چاہیے مجلس، کوئی ہر وقت وہ نعروں کا نام اور نقطوں کا نام تھوڑا ہے، کوئی دعوت فکر بھی ہونی چاہیے نا، دوسروں کو بھی پتا چلے. سرکار اس نقطۂ وحدت آپ نے بھی اور میں نے بھی مانا، اور ہر مسلمان کا ہے، مانتا ہے، وہ نقطۂ وحدت سرکار کی ذات ایسے ہی ہے. تو وہ اللہ کے بنائے تھے، اس لیے وحدت میں آ گئے نا، آ گئے. اب پتا چلا سرکار نے کیوں کہا جس کا میں مولا. توجہ فرمائے، کیوں کہا جس کا میں مولا، اس کا کیوں کہا؟ مجھ میں اور اس میں فرق نہ کرنا. جیسے میں نے تمہیں انتشار کا شکار نہیں کیا، یہ بھی نہیں کرے گا. کہا تم میں اگر انتشار آئے تو دیکھنا، علی کو چھوڑ تو نہیں دیا. کاش بات پہنچ جائے، بات پہنچ جائے تو آج کی مجلس، ماشاءاللہ آج کی مجلس میں مجھے خوشی ہوگی، آئیں گے وہ نقطۂ اتحاد ذات رسول. اور اب توجہ فرمائیں، رسول نے وہ نقطۂ اتحاد اپنے بعد اپنے جیسا دیا، اب وہ نقطۂ وحدت ہے علی، توجہ فرما رہے ہیں. نہیں، مولا علی سے مراد وہ سلسلہ جو قدیر میں دیا. اب کل والی حدیث پھر دوہرا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا دو چھوڑ رہا ہوں اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. بس بھئی دونوں کا اگر دامن تھاما ہوتا تو افتراق نہ ہوتا، تو امت میں اختلاف آل محمد کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. میری بات توجہ فرمانا، آل محمد اور قرآن دونوں کو جدا کرنے کی وجہ سے اختلاف ہے. اب حل کیا ہے، حل کیا ہے، حل کیسے پیش کریں؟ ایک جملے میں سمیٹ رہو، اور یہ اس منبر کا صدقہ ہے. انسان کے ذہنوں میں ایسی باتیں کہاں آتی ہیں؟ آئیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ نقطۂ وحدت کا میدان تھا قدیر. پھر کہہ رہا ہوں، نقطۂ وحدت کا، وہ نقطۂ وحدت، وہ نقطۂ وحدت جو سرکار نے امت کو دیا، اس کا نام ہے قدیر. اب قدیر کے مقابلے پہ جو آئے وہ نقطۂ انتشار ہوگا. کاش باتیں پہنچ جائیں، کاش باتیں پہنچ جائیں. قدیر کے مقابلے پہ جو آئے، اب نام نہیں لیتا، کیا آیا تاریخ پڑھ لو. میں نے بات پھر عرض کر دی ہے، پڑھ لے تاریخ کے قدیر کے مقابلے پہ کون آیا اور کہاں آئے. یہ ہے نقطۂ اتحاد. وہ جو قدیر کے مقابلے پہ آیا وہ ہے نقطۂ انتشار. امت کیا کرے؟ دو کام کرے، دو کام کرے، اس نقطۂ انتشار سے منہ موڑے اور قدیر سے رشتہ جوڑے.
ملاتا بھی،
کس کے ساتھ؟ سنیں اب یہ بات کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی کربلا میں. اب آپ نے مصائب کی طرف نہیں ابھی جا رہا، یہ جملہ کہہ کے آتا ہوں مصائب کی طرف، لیکن جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ کربلا میں ہم نے جب لسٹ شہداء کی دیکھی تو ان میں صرف مسلمان نظر نہ آئے، عیسائی سے مسلمان ہونے والا. اور کب ہوا؟ جب حسین کربلا تھے، بابِ قلبی مسلمان ہوا عیسائی سے نا، اور کتنی بڑی قربانی. اب ایسے ہی سنے، آپ کے دل بھی قریب ہو جائیں، یہیں سے رب مصائب ہو جائے. یہ نقطہ اتحاد ہے، حسین نقطہ اتحاد ہے، اور نانے کے دین کا کیسا محافظ کہ 61 ہجری یزید ادھر اور حسین ادھر. توجہ فرمائیں، کیا وجہ تھی کہ بابِ قلبی کربلا پہنچا تو دین ہی چھوڑ دیا؟ جس دین میں اسے یزید نظر آ رہا تھا وہ کبھی مسلمان نہ ہوتا اگر یزید کو دیکھتا. یہ ہے حفاظت دین مبین. میری بات پہنچنی چاہیے، حسین محافظ اسلام ہے. کیا مانا؟ جب یزیدیت اسلام کے چہرے کو شرمندہ کرنے لگے تو حسین قربانی دے کے قابل فخر بنا دیتے. میں نے جملہ کہہ دیا؟ نہیں، ہماری میرے نزدیک وہ پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے، وہ پہلو نمایاں ہوتا ہے، رواداری، محبت، انسانیت اپنی جگہ، لیکن اصول و ضوابط اپنی جگہ، قیام حق اپنی جگہ. میں نہیں جملہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. علامہ نقل انہوں نے اپنی حالات زندگی اور ایک تقریر میں ذکر کیا ہے، کہنے لگے کہ ہندو مسلم کا اکٹھا اجتماع تھا. توجہ فرمانا، کہتے ہیں ہندو مسلم کا اکٹھا اجتماع تھا، اس میں ایک ہندو پنڈت بہت بڑا لکھا، نام بھی انہوں نے لکھا اس وقت علامہ نقل کے دور میں. کہتے ہیں کہ اس ہندو پنڈت نے تقریر کرتے کرتے کہا، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس طبقے سے نہیں، اس فرقے سے نہیں جس میں یزید ہے. توجہ فرمائیں، کہتے ہیں انہوں نے کہا اس پنڈت صاحب نے، ان کے تو عالم ہے نا، تو کہتے ہیں ہندو مذہب میں اس نے کہا ہمیں فخر ہے ہمارا تعلق اس مسلک، اس فرقے، اس دین سے نہیں جس میں یزید ہے. علامہ نقل آئے، انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کی تائید کرتا ہوں، انہیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ یزید سے تعلق نہیں، لیکن کہتے ہیں انہیں اس بات پہ دکھ بھی کرنا چاہیے کہ ان کا تعلق اس دین سے بھی نہیں جس میں حسین ہے. تھوڑا توجہ فرمانا. انہوں نے کہا آپ سکے کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، ہم سکے کا دوسرا. توجہ کا، آپ کی نظر سکے کے سیاہ رخ پہ ہے، نہیں توجہ فرما رہے، ہماری نظر سکے کے روشن رخ پہ ہے. سنیں، اب بات کہہ رہا ہوں، ایک طالب علم ہوں، اس بات کو بھی دل و دماغ میں جگہ دینا. خدا کی قسم، اگر حسین کربلا میں نہ آتے تو اسلام پہ فخر نہ رہ جاتا، اور مسلمانوں کے لیے کہیں دفاع کرنے کے لیے کچھ نہ رہتا. حسین نے میدان کربلا میں آ کر یزیدیت کو اسلام سے جدا کر کے بتایا، یزید اسلام کا نمائندہ نہیں، جاہلیت کا نمائندہ ہے، اور کہا اللہ کا نمائندہ میں ہوں. وہ پیامبر توحید میں ہوں، پیامبر بمانہ لغوی، وہ پیام آور توحید میں ہوں، میرے ذریعے سے اس پیام وحدت تک پہنچو. اور توحید کا وہی جلوہ اور تو وحدانیت کا وہی جلوہ اور وہی بندگی کی معراج کربلا نظر آئی. کیسے نظر آئی؟ وہ واحد ہے، وہ آحد ہے، حسین سب دے کے اس کے سامنے جھک رہے ہیں، بتا رہے ہیں اگر اس جیسا کوئی ہوتا تو جھکتا، اس جیسا کوئی نہیں اسی لیے جھک رہا. اور حسین جب جھکیں اور سجدے میں سر رکھیں تو میرا دل چاہتا ہے فرشتے کہتے ہوں گے اے مالک تو نے درست کہا تھا، جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. آئے آئے، ہماری نظر آدم پہ تھی اور تیری نظر فخر آدم پہ تھی، انشاءاللہ کل توحید اور ولایت کے حوالے سے ان دونوں کا رب اور ساتھ ساتھ گفتگو چل رہی ہے، پر یہ جو مسائل ہیں، یہ ضرورت ہیں، ان کو اس لیے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دوسری جگہوں پر اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، آج 6 محرم ہے، اگرچہ ترتیب مصائب میں، انشاءاللہ کل پڑھوں گا۔ کل میں نے حسین کی اولاد کی شہادت پڑھی، آج دل چاہتا ہے ان کی بھی شہادت کا ایک جملہ کہوں، جو اولاد میں تو شامل نہیں لیکن حسین نے ان پہ فخر کیا۔ میں نے ساری تقریر میں کوشش کی سنجیدہ ماحول میں آپ کو ساتھ رکھتے ہوئے کچھ باتیں کروں، اور الحمدللہ آپ نے جس محبت سے سماعت فرمائی، میں نے عرض کیا حسین نقطۂ وحدت ہے، حسین مجسم اسلام ہے، وہ مکارم اخلاق جو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اس کا مجسم نمونہ حسین ہے یا نہیں؟ رسول کے اخلاق عظیم کا نمونہ عظیم حسین ہے۔ بتاؤں کیسے؟ سیاہ پوست ہے، غلام ہے، آتا ہے مولا مجھے اجازت نہیں، کہا تو غلام ہے چلے جاؤ، کہتا ہے مولا مجھے پتا ہے آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ حسین نے کہا اگر یہ ہے تو قریب آ، پیشانی کا بوسا دیا، کہنے لگے جاؤ اجازت ہے۔ میں 2-3 شہداء کا بس ذکر کروں گا اشارے میں، کہا جاؤ، اب میدان میں گیا، یہ ہے کربلا کے فضائل، یہ میرا حسین ہے، جون گئے زین سے زمین پر آئے، اور میرے حسین آئے اور سر اٹھایا اور آغوش میں رکھا، اللہ اکبر۔ جون نے آنکھیں کھولی اور نگاہیں اسے حسین کے چہرے کو دیکھا، ایک جملہ کہا، کہا مولا میرا سر کہاں ہے؟ کہا تجھے محسوس نہیں ہو رہا؟ کہا اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، کہاں غلام اور کہاں آقا کا زانو۔ اب اگلا جملہ سنیں گے، کہنے لگے صرف یہی نہیں، یاد رکھ کربلا میں تیرا خون بھی وہیں گر رہا ہے جہاں اکبر کا گرا، جہاں اکبر کا گرے گا، جہاں قاسم کا گرے گا، جہاں عباس کا گرے گا۔ اور روایتیں ہیں شیعہ سنی علماء نے لکھی کہ جب 11 محرم کو یہ بے غور و کفن لاشے پڑے تھے نا، تو ہر لاشے کا اپنا مقام ہے، لیکن کہتے ہیں ایک لاشے سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی، قبیلہ بنی اسد کہتا ہے ہم نے ایسی خوشبو دیکھی نہیں، سنی ہی نہیں۔ وہ کس کے لاشے سے تھی؟ اسی جون کے لاشے سے۔ عزادارو، یہ حسین کے جانصار ہیں نا، جانصار ہیں جون، اور وہ مسلم ابن اوسجا، کیا مقام، مولا مجھے اجازت دو، جاؤ اجازت ہے، لڑے اور گرے۔ جب پکارا نا، ابھی امام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تھا جانے کا، دیکھا ایک 4 سال کا بچہ ہے، 4 یا 5 سال کا، چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں ہے ٹوٹی ہوئی، اور دوڑا مقتل کی طرف۔ امام نے کہا اس بچے کو پکڑو، روکو۔ عباس نے روکا، قریب لائے، بیٹا کیا ہوا، کون ہے؟ کہا جس کے لاشے پہ جا رہے ہیں، وہ جس نے پکارا اسی کا بیٹا، مسلم کے بیٹے ہو؟ ہاں۔ بیٹا تجھے پتا نہیں تیرا بابا چلا گیا، تیری ماں تنہا رہ گئی، جاؤ ماں کے پاس۔ یہ جملے ابھی میرے مولا کہہ رہے تھے کہ خیمے کے اندر سے ایک صدا آئی، مولا میں نے خود ہی تو بھیجا ہے، اجرکم اللہ، میں نے خود ہی تو بھیجا ہے۔ کہا کیوں؟ تیرا شوہر چلا گیا، یہ بیٹا تیرا سہارا ہے۔ سنو گے کربلا میں یہ اصحاب کی ازواج کا جواب، یہ ہے میرا حسین۔ اس بی بی نے روتے روتے کہا مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دو، قیامت کے دن تیری ماں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، میں سہارا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ بس ادادارو، یہ مسلم ہے نا، مسلم ہے، میرا مولا حسین آئے، مسلم کا سر اٹھایا، مسلم نے پھر دیکھا پشت پر حبیب کھڑے ہیں، توجہ فرمانا، حبیب کھڑے ہیں۔ مسلم کہنے لگے مجھے پتا ہے تو آ رہا ہے، میرے پیچھے آ رہا ہے، مسلم پھر بھی تجھے وصیت کر رہا ہوں۔ کہا بولو کیا وصیت ہے؟ کہا لیے کر رہا ہوں، ان نوجوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں۔ عزاداروں، یہ دوسرا شہید، اب تیسرے شہید کا تذکرہ کروں اور آپ کی زحمت ختم۔ کون ہے حبیب؟ منفرد شہید ہے۔ کیوں میں نے منفرد کہا؟ جب یہ سین سے زمین پر آئے نا، اب میرے مولا حسین آئے اور سر اٹھایا۔ حبیب کا یہ منفرد مقام ہے، سر اٹھایا۔ علامہ صادق حضرت کی زبان سے سنا ہے، فرماتے ہیں جب سر اٹھا کے آغوش میں رکھا، اب حبیب نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا مولا میرا سر آپ کی آغوش میں، نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑی، لیکن مولا مجھے کوئی دائیں طرف محسوس ہو رہا۔ میرے امام نے کہا سلام کرو میرا نانا آ گئے۔ سنے گے؟ کہا مجھے کوئی سر کی طرف محسوس ہو رہا ہے، سلام کرو میرا بابا علی آ گئے۔ مولا کوئی مجھے پائیں طرف محسوس ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ساتھ، کہا سلام کرو بھائی حسن آ گئے۔ تیرا یہ مقام ہے، ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں ڈرتے۔ ایک دفعہ کہا مولا کوئی دور قدموں کی طرف، لیکن شیر تو جو محسوس ہوئے یہ مرد تھے، شیر مجھے کوئی برکے میں بی بی ہے۔ سنیں گے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا جلدی پاؤں سمیت، پاؤں سمیت، یہ وہ آگئی جو چکیاں پیس پیس کا۔ بس عزاداروں میں آخری جملے کہہ دیئے، لیکن آپ ساتھ ہو اس لیے ایک جملے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تین اصحاب کا ذکر کیا نا، جو بھی گرا حسین اٹھانے آئے، ہاں جو سب کے لاشے اٹھاتا رہا، ہائے اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ رہا۔ عزاداروں جو سب کے لاشے اٹھا کے لاتا رہا، ہاں مجھے بتاؤ جب ماں ہر لاشے پہ آئی، جب اصحاب کے پاس آ گئی تو اللہ جانے جب شمر کا خنجر اور ستر قدموں پہ بہن دیکھ رہی ہوگی، اور زینب نے کہا ہوگا اماں میں تنہا رہ گئی، تو پہلو سے آواز آئی ہوگی گھبرا نہیں میں تیرے پاس ہوں، میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ اللہ لعنت خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، بچی دعا زہرا اور اس طرح حسن رضا اور آپ سب حاضرین کے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، خدایا امام زمان کا ظہور فرما، ہمیں ان کے پیروکاروں میں